أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین, ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور دعائے امام زمانہ جل و تعالی فرجہ شریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منی پور کے مسئلے پر اپوزیشن کا ہنگامہ، مانسون اجلاس کے چوتھے دن بھی کارروائی نہ چل سکی۔ پاکستان کے سبھی دریاؤں میں پانی کی سطح میں بلندی اور طغیانی، پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی وارننگ۔ دفاعی میدان میں ایران کی پیش رفت کا سلسلہ جاری، ابو مہدی کروز میزائل سسٹم بحری افواج کے حوالے کرنے کی تقریب۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے چوتھے دن بھی کارروائی ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوتے ہیں اپوزیشن اراکین نے منی پور کے مسئلے پر ایوان میں بیان دینے سے وزیر اعظم نریندر مودی کے گریز پر اعتراض کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی اور ہنگامہ بڑھنے کے بعد کارروائی معطل کر دی گئی۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے اپنی تقریر میں منی پور پر وزیر اعظم سے بیان دینے کا مطالبہ کیا تو حکمراں اتحاد کے اراکین نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ انڈیا بلاک کے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے منگل کو کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کے چیمبر میں منی پور تشدد پر پارلیمنٹ میں حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے اجلاس میں شرکت کی اور دونوں ایوانوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جامع بیان کے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ ذرائع کے مطابق انڈیا کی جماعتوں نے لوک سبھا میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھڑگے کے کمرے میں منعقدہ اجلاس میں آر جے ڈی، عام آدمی پارٹی، ترنمول کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد کھڑگے نے ٹویٹر پر لکھا، منی پور میں 83 دنوں سے جاری رہنے والے تشدد کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو پارلیمنٹ میں ایک جامع بیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہاں کی ہولناکیاں اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ انڈیا منی پور تشدد پر مودی حکومت سے جواب مانگتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جھنگ میں سیلاب کے 22-50 سے زائد دیہات کا رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع ہو گیا۔ ادھر دریائے سندھ میں طغیانی اور سیلاب کے بعد دریا کے کنارے آباد بہت سے علاقوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر زمین کھسکنے کی خبر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چلاس میں شاہراہ قراقرم بند ہونے سے بہت سی گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کہا کہ ایران کے کئی صوبوں میں صہیونی حکومت سے وابستہ سب سے بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت انٹیلیجنس نے ایک بیان میں کہا ہے، گرفتار ہونے والے دہشت گرد تہران، کرمان، اصفہان، کردستان اور مازندران صوبوں میں تخریبی کاروائیاں انجام دینے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اس دہشت گرد نیٹ ورک کے افراد ڈنمارک اور ہالینڈ میں موجود دہشت گرد مراکز کے ذریعے صہیونی حکومت کے جاسوسی ادارے سے منسلک ہیں اور غاصب اسرائیلی حکومت ان کی نہ صرف مالی مدد کر رہی تھی بلکہ انہیں ہر قسم کے آلات اور سامان بھی فراہم کر رہی تھی۔ وزارت انٹیلیجنس کے بیان میں آیا کہ ان دہشت گردوں سے 43 سے طاقتور اور ریموٹ کنٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گرد نیٹ ورک شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار، پبلک مقامات، پیٹرول پمپوں، بجلی کے کھمبوں اور گیس اسٹیشنوں پر بم دھماکہ کرنا چاہتے تھے تاکہ نہ صرف داخلی ضروریات کو پورا کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں بلکہ برآمدات کو بھی متاثر کیا جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان دہشت گردوں نے ان قریب وسیع پیمانے پر تخریبی کارروائیاں انجام دینے کا پروگرام بنایا تھا لیکن ایران کی سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی اور ان کے اس منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسری نے کہا ہے کہ ابو مہدی کروز میزائل کو استعمال کر کے دشمن کا طیارہ بردار بحری جہاز اور اس پر موجود طیاروں کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسٹریٹجک ہتھیار کے سسٹم ابو مہدی کروز میزائل کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ فوج کے حوالے کرنے کی تقریب آج منگل کو منعقد ہوئی جس میں وزیر دفاع اور مسلح فوج کے کئی کمانڈروں نے شرکت کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فوج کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسری نے بحری فوج کی طاقت اور صلاحیت کو بڑھانے میں ابو مہدی میزائل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کروز میزائل کی خصوصیات میں دشمن کو ایران کے ساحل سے دور رکھنا شامل ہے، اس کے علاوہ دشمن کی الیکٹرانک جنگ میں کامیابی سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو میزائل آج سپاہ اور فوج کی بحری افواج کے حوالے کیا گیا ہے اس سے کشتی اور بحری جہاز پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے اور ساحلی لانچنگ پیڈ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ابو مہدی میزائل ایک بحری کروز میزائل ہے جو 1000 کلومیٹر فاصلے تک مار کر سکتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوری ایران کے سمندری دفاع کے دائرہ کار کو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور یہ وسیع علاقے میں آپریشن کا احاطہ کر سکتا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والا ابو مہدی گروز میزائل ایک منفرد میزائل ہے کہ جو نہ صرف ٹھیک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے، جغرافیائی رکاوٹوں اور دشمن کے دفاعی نظاموں کو عبور کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا شمار دنیا کے اس قسم کے بہترین میزائلوں میں ہوتا ہے۔ ابو مہدی میزائل دشمن کے راڈار سے بچ کر کم بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ جغرافیائی رکاوٹوں اور دشمن کے دفاعی نظاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا راستہ اور بلندی تبدیل کر سکتا ہے۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمد یار نے کہا ہے کہ برازیل سمیت آزاد اور خود مختار ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو ایران کی خارجہ پالیسی میں اہم مقام حاصل ہے۔ علی اکبر احمد یار نے منگل کے روز پیٹوریا میں برکس کے دوست ملکوں کے اجلاس کی سائڈ لائن پر برازیل کے صدر کے معاون خصوصی سیلسو آموریم سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں امید ظاہر کی کہ اسلامی جمہوری ایران کے برکس تنظیم میں جلد از جلد شامل ہونے سے تہران اور برازیلیا کے تعلقات پہلے سے زیادہ فروغ پائیں گے۔ برازیل کے صدر کے معاون خصوصی نے بھی کہا کہ ایران مغربی ایشیا کے علاقے میں معاشی تعلقات کو فروغ دینے میں برازیل کا ایک قابل اعتماد ساتھی ہے اور برازیل ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تہران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے قافلے کے راستے میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق عراق کے صوبہ بابل میں واقع ہلا شہر میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے لیے فوجی ساز و سامان لے جانے والے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور واضح نہیں ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ عراق کے مزاحمتی ہم آہنگی مرکز نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے اس مرحلے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی اقدامات سمیت امریکہ کے خلاف اپنے بعض اقدامات کو روک دیا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مزاحمتی فورسز نے امریکیوں کی غیر قانونی موجودگی کو قبول کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کی موجودگی عراق کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا کہ امریکہ کو عراق کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے ملک سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں بل کی منظوری اور اس پر عمل درآمد میں حکومت کے پسو پیش کے بعد امریکی اتحاد کے لاجسٹک قافلوں کو سڑک کنارے نصب بموں کے ذریعے آئے دن نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عراقی گروہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عراقی حکومت پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل پر عمل کر کے غیر ملکی فوجوں کو عراق سے باہر نکال دے۔ غرب اردن میں غاصب سین حکومت کے جارح فوجوں کے ہاتھوں مزید 3 فلسطینی جوان شہید ہو گئے۔ غاصب سین حکومت کی جارح فوج نے منگل کو اعلان کیا کہ نابلس میں ایک گاڑی پر کیے جانے والے حملے میں 3 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ دریاسنا فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانوع نے غرب اردن میں 3 فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ بے گناہ ان شہدا کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور وہ آگ اور بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا نظر آئے گا، جس کے دھماکے سے غاصب صہیونی جھلس کر رہ جائیں گے اور دشمن کو جلدی یا بدیر اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ القانون نے کہا کہ غرب اردن کے علاقے نابلس میں جھڑپوں کے بعد تحریک مزاحمت کے بہادر سپوتوں کے وحشیانہ قتل عام کا جرم غاصب صہیونی حکومت کی انتہا پسند کابینہ کے سیاہ کرتوتوں کا حصہ بن گیا ہے۔ تحریک حماس کے اس ترجمان نے کہا کہ غرب اردن میں ان بہادروں کی شہادت سے تحریک مزاحمت کمزور نہیں پڑے گی بلکہ فلسطینی جوانوں کا عزم و حوصلہ مزید مضبوط و مستحکم ہوگا اور فلسطینی قوم کے حقوق کی بحالی تک تحریک مزاحمت جاری رہے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ صہیونی حکومت زوال اور تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکورٹی جنرل نے پیر کی رات اپنے خطاب میں صہیونی حکومت کی صورتحال کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج صہیونی حکومت کی تاریخ کا بدترین دن رقم ہوا اور آج کا یہی اتفاق اس بات کا سبب بنے گا کہ حکومت اپنے زوال و تباہی کی جانب گامزن ہو جائے۔ ان کا اشارہ صہیونی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے عدالتی اصلاحات کے متنازع بل کی جانب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ دنیا کو باور کر دیا گیا تھا کہ صہیونی فوج ناقابل شکست ہے اور مقبوضہ علاقوں کا آزاد نہیں کرایا جا سکتا، مگر جب اس نے ماضی میں لبنان پر چڑھائی کی تو ایک گروہ ایسا تھا جو اس کی شکست کے امکان پر یقین رکھتا تھا اور اس نے اسے شکست دے بھی دی اور اس طرح اس کے ناقابل شکست ہونے کے تصور کو بدل دیا۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا کہ یوکرین کو فراہم کیے جانے والے مغربی ہتھیار کیف سے باہر اسمگل ہو کر جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا کہ امریکی وزارت جنگ کی جانب سے ہتھیاروں کی ارسال شدہ کھیپوں کی کوئی نگرانی نہیں ہو رہی ہے اور بعض مواقع پر ہتھیاروں کی کھیپ مجرم گروہوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے جنہیں وہ اسمگل کر دیتے ہیں۔ امریکی وزارت جنگ کے معائنہ کار کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت جنگ نے جب سے یوکرین کے لیے اسلحہ سپلائی کرنا شروع کیے ہیں یوکرین میں موجود جرائم پیشہ گروہ بعض اسلحے من جملہ راکٹ لانچر بندوقیں بلٹ پروف جیکٹیں اور گولیاں اسمگل کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، اک ریشا کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نے نعت سماعت فرمائی، اور اب سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ اور سامعین، اس پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ پیش کی جائے گی، اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
لو اممہ میرا آخری سلام، میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام،
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور طہٰ شمیم کا سلام قبول ہو۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے کربلا ایک لازوال تحریک کے زیر عنوان خصوصی پروگرام کی ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
بہن ماتمے فاتح علی کی بابا آئی بہن آئی بہن ماتمے فاتح علی کی بابا کرتے تھے گیت کے سر حضرت شبیر بکا ہو گیا قتل میرا بھائی نہیں دل کو چین آپ کو خواب جتن دستے علمدار حسین
علمدار حسین
خبر شان جو ہی قتل علمدار ہوئے دی خبر شان جو ہی قتل علمدار ہوئے چادرے گر پڑی تم کے حرم کے سر سے کرتی تھی آلے باشدت آرام سے بہن اب استاد زیتن کرتے علمدار حسین
علمدار حسین
کمر ٹوٹ گئی آئی بہن تیرے برادر کی کمر ٹوٹ گئی بھائی کا داغ میری قوت دل لوٹ گئی کیوں نہ ماتم کروں سر پی تو کروں لو کر گئے آپ استاد زیتن دستے علمدار حسین
علمدار حسین
سامن حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا میں مختلف مواقع پر اپنی تحریک اور شہادت کا فلسفہ بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعبیرات اور عبارات استعمال کیں۔ آپ نے مختلف مواقع پر حق اور حقوق کے مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا، جس میں خدا کے حق اور لوگوں کے حق یعنی حق اللہ اور حق الناس کے بارے میں فرمایا۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا، صورتحال آپ کے حق میں نہیں ہے اور ابھی سے معلوم ہے کہ اس تنازع میں آخر کار آپ سب مارے جائیں گے یا قیدی بنائے جائیں گے، اس کے باوجود آپ نے قیام کیوں فرمایا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل کی بات، باطل کے اخلاقیات، باطل کے معاشی و اقتصادی نظام اور باطل کی حکمرانی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور اس کی کسی جانب سے بھی مخالفت نہیں ہو رہی ہے؟ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں نے اس تحریک کا آغاز کیوں کیا؟ یہ تو تم سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل اعلانیہ انداز سے میدان میں آیا ہے؟ کیوں اس پر اعتراض اور احتجاج نہیں کرتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ حق مظلوم ہے اور اس پر عمل نہیں ہو رہا؟ یہی بات اٹھ کر اعتراض و احتجاج کرنے کے لیے کافی ہے۔
سامعین کرام، ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ یزید نے مدینہ کے والی ولید بن عتبہ کو خط لکھ کر حکم دیا کہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے۔ ولید نے حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ سر تسلیم خم کر دیں، ورنہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ سے سختی سے نمٹے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 40 انصار و عوان اور افراد خاندان کو مسلح ہو کر تیار رہنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا، میں حاکم کے پاس جا رہا ہوں، تم مدینے کی سڑکوں میں منتشر ہو جاؤ اور تیار رہو، اور اگر میں صحیح و سالم واپس لوٹ کر آیا تو ٹھیک، ورنہ حاکم کے دربار میں داخل ہو جانا اور وہاں موجود لوگوں کے خلاف تلوار اٹھا لینا۔ امام علیہ السلام کے اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ یزید اپنے والی کے ذریعے کربلا کی تحریک کو شروع ہونے سے قبل ہی نیست و نابود کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ولید نے بیعت کا تقاضا کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت نبی ہیں اور ایسے خاندان میں پروان چڑھے اور پلے بڑھے ہیں جو خاندان نبوت ہے، جہاں وحی نازل ہوتی رہی ہے اور جہاں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، اور تمام امور میں فراخی اور تمام امور کا آغاز و انجام ہم سے متعلق ہے، پھر تم کس طرح مجھ سے بیعت مانگتے ہو؟
اس گفتگو سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ سیاسی اقتدار کا نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ اس مسئلے کا تعلق نبوت و رسالت اور حبوط ملائکہ، نزول وحی اور نزول رحمت و نزول فتح الہی جیسے مسائل سے ہے جس کا یزید منکر تھا۔ یہاں در حقیقت امام علیہ السلام اپنی تحریک کے لیے فلسفی، کائناتی اور الہیاتی بنیادیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، بیعت کے بارے میں ہماری سوچ کا محور اقتدار اور طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار و محور حکمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سامنے کون ہے، مجھ سے بیعت کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں، اگر بیعت یزید کے لیے مانگ رہے ہو تو یزید تو شراب خار ہے اور ان لوگوں کا قاتل ہے جن کا خون اللہ نے حرام کر رکھا ہے اور وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یعنی صرف ذاتی طور پر گناہگار اور فاسق نہیں ہے بلکہ گناہ کرتا ہے تو لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے، یعنی یہ کہ وہ معاشرے میں برائیوں کا رواج عام کرنا چاہتا ہے۔ یزیدی منطق یہ تھی کہ وہ معاشرے میں اعلانیہ نیکی اور برائی کے معیار تبدیل کر کے معاشرے پر ٹھونسنا چاہتا تھا، اقدار اور ناہنجاریوں کی جگہ تبدیل کرنا چاہتا تھا اور اسلامی اقدار کی توہین کر رہا تھا۔ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی وہ کسی انسان کے لیے قدر و قیمت کا قائل نہیں تھا۔
سامعین، ابو عبداللہ علیہ السلام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم مجھ سے ایسے شخص کے لیے بیعت مانگتے ہو؟ نہ صرف میں بلکہ میری طرح کا کوئی شخص بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، حتیٰ اگر میں حسین بھی نہ ہوتا اور ایسے خاندان کا چشم و چراغ بھی نہ ہوتا، پھر بھی اس جیسے کی بیعت نہ کرتا، اور مجھ جیسے کو اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے، یعنی ہر جگہ اور ہمیشہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کا حسینی پیغام سر چڑھ کر بولتا رہے گا، یعنی وہ لوگ جو اخلاقی طور پر فاسد اور برائی میں گھرے ہوئے ہیں اور برائی کو رائج کر کے اسے اجتماعیت اور سماجیت کا رنگ دینا چاہتے ہیں اور اللہ کے حقوق اور حدود کے پابند نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود اور ناقابل قبول ہیں، اور ایسے لوگوں، ایسی جماعتوں اور ایسی سوچ رکھنے والوں کی حکومت غیر قانونی اور ناجائز ہے اور انہیں حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔
سامن، امام علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا، خداوندہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم سے سرزد ہوا اور سرزد ہوگا اقتدار کے جھگڑے کی بنیاد پر نہیں تھا اور نہ ہوگا، ہماری تحریک کی بنیاد حکومت نہ تھی اور نہ ہوگی۔ خداوندہ تو جانتا ہے کہ ہم نے جو صدا احتجاج بلند کی اور جس جد و جہد اور جنگ کا ہم نے آغاز کیا، وہ صرف تیرے دین کی بقا کی راہ میں ہے، جبکہ ہم اس کے انجام سے بھی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ تو ہمیں مقتول اور ہمارے خاندان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب ہم نے اس حرکت کا آغاز کیا، اسی وقت سے ہم دنیا میں سے اضافی حصے کے خواہاں نہیں تھے، ہم اقتدار، دولت و ثروت اور شہرت کے خواہاں تھے اور نہ ہوں گے۔ ہم نے چاہا کہ حق اور باطل کے پرچم پہچان لیے جائیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ حق وہی ہے جو یزید کہہ رہا تھا۔
سامعین، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں قتل ہو رہا ہوں تاکہ تم سمجھ سکو کہ اسلام وہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام در حقیقت فرما رہے تھے کہ ہم اخلاقی، انتظامی اور حکومتی برائیوں اور بے راہ رویوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور اعلانیہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سرزمینوں میں تمام مظلومین کو ان کا حق ملے اور کمزور طبقات طاقتوروں کے پاؤں تلے روندے نہ جائیں، سب کو اپنے حقوق یقینی طور پر مل جائیں اور انسانوں کو سماجی اور قانونی تحفظ حاصل ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب حاکم اسلامی اصولوں کی پاسداری کرے اور دین سے وفاداری کے جذبے سے سرشار ہو۔ اس اس لیے کہ وفائے عہد ایمان کی نشانی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایمان کی ایک نشانی وعدے کا وفا کرنا ہے۔
سامن، جب ہم واقعہ عاشورہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک طرف وفاداری کے مجسم پیکر نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بے وفائی اور عہد شکنی کے بت۔ کوفیوں کا ایک اہم نقطۂ ضعف یہی بے وفائی تھی، چاہے وہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ بیعت میں بے وفائی ہو، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھنے اور وعدہ نصرت کرنے کے بعد بے وفائی ہو۔ اور انہوں نے نہ صرف بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے امام کی مدد نہیں کی، بلکہ برعکس دشمنوں کی صفوں میں آ کر امام کے ساتھ مارکہ آرا ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے جو جناب حر کے ساتھ گفتگو کی، اس میں بیان فرمایا کہ اگر تم نے میرے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کیا اور عہد شکنی کی تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے باپ علی، میرے بھائی حسن اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔
ایک طرف بے وفائی کی انتہا تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام وفاداری کا مکمل نمونہ ہے، اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے 72 جانصار بھی وفاداری کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے جگر پاروں اور اصحاب با وفا کو ان کے قتل ہو جانے کی خبر دے رہے ہیں تو نہ صرف انہوں نے سر نہیں جھکائے اور ان پر خوف طاری نہیں ہوا، بلکہ حیرت کن الفاظ میں امام کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا، حالانکہ امام علیہ السلام نے اپنی بیعت کو ان کے کاندھوں سے اٹھا لیا تھا۔ آخرکار امام کو یہ کہنا پڑا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کو نہیں جانتا، جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو اور نہ ہی میرے بھائی حسن کو۔ یہ اصحاب حسین کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک امام معصوم ان کی وفاداری پر فخر کرے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو دشمن نے امان دی، لیکن انہوں نے ان کی امان کو قبول نہیں کیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ تاریخ بشریت میں عباس جیسا باوفا انسان نظر نہیں آ سکتا، وہ عباس کہ جس کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا۔
سامعین، عاشورہ کے پیغامات میں سے ایک پیغام پیغام وفا ہے، جو کبھی بھی دنیا کے وفادار اور وفا دوست افراد کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اپنے زمانے کے امام کی شناخت اور ان کی اطاعت محض تھی۔ آپ نے تین اماموں کے دور امامت کو دیکھا، چاہے بابا علی علیہ السلام کا دور امامت ہو یا بھیا حسن علیہ السلام کا دور امامت ہو، آپ نے ہمیشہ اپنی وفا کا لوہا منوایا۔ آپ کے زیارت نامے میں امام صادق علیہ السلام سے منقول یہ جملات اس امر کی روشن دلیل ہیں کہ آپ ولایت مداری میں کس قدر آگے تھے۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہم، یعنی آپ پر سلام ہو اے اللہ کے سالے بندے اور خدا اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار اور امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیروکار۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں وفا اور وفاداری کے جو نقوص چھوڑے ہیں، وہ سب اپنے امام وقت کی اطاعت اور اس سے وفاداری کی وجہ سے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید حضرت عباس کی فداکاری قبیلے کا تعصب اور خاندانی تھی، نہیں، بلکہ حضرت عباس کی یہ ساری قربانیاں ولایت مداری اور اس کی اطاعت کی وجہ سے تھیں۔ یوں تو حضرت عباس کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے سرشار ہے، لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری سانحہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہو یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔
سامعین کرام، پروگرام کے اس حصے میں اب مولانا کمیل نورانی کی تقریر سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورہ مبارک رحمان کی آیت جس میں پروردگار متعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ آیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ کون احسان کرے، کس پر احسان کرے، کتنا احسان کرے. اگر کہیں سے بھی احسان اور نیکی صدق آ جائے تو پھر اس کا جو بدلہ ہوگا وہ اسی کی صورت میں ہوگا. اور سب سے بڑا احسان جو اس عالم انسانیت پر واقع کربلا نے کیا، امام حسین نے کیا، وہ یہ تھا کہ حق اور حق جیسی نظر آنے والی چیزوں کے درمیان تفریق کو قائم کیا. شب عاشور امام مظلوم جب خیام میں تھے اور وہاں پروردگار متعال کی عبادت بجا لا رہے تھے تو آپ نے جن آیات کی تلاوت فرمائی اس میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے پروردگار کی نعمتوں کا انکار کیا، کہ وہ یہ خیال نہ رکھیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لهم خیر لانفسهم، ہم نے جو ان کو یہ مہلت دی ہوئی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے، ایسا نہیں ہے. انما نملی لهم ليزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو گناہ کرنا چاہتے ہیں، جو بے راہ روی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اپنی نظام کو جو قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذہنوں میں جو انہوں نے سوچ رکھا ہے اس میں اضافہ کرتے رہیں، پہنچ جائے جہاں تک جانا چاہتے تھے چلے جائیں. ولاہم عذاب مہین، پھر اس کے بعد کہ جب ان لوگوں نے جو کام وہ کرنا چاہتے تھے حق کے خلاف، جو بھی انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جب وہ سب کر لیں گے، ولاہم عذاب مہین، پھر اس کے بعد ایک ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب ان کا مقدر ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یہ آیت امام مظلوم شب عاشور تلاوت فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے بھی یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس حالت میں مومنین ابھی ہیں، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ خداوند متعال خبیث کو طیب سے جدا نہ کر دے، نجاست کو پاکیزگی سے جدا نہ کر دیں، ظلمات کو نور سے جدا نہ کر دیں. جب تک وہ یہ نہ کر دے گا تب تک وہ ان افراد کو مہلت دی گئی کہ ٹھیک ہے تم اپنے منصوبہ بندی پر عمل کرو، لیکن جیسے ہی خبیث اور طیب کے راستے جدا ہو جائیں گے تو پروردگار متعال مومنین پر ایک خاص لطف فرمائے گا اور ان افراد پر ان کو ولہم عذاب مہین، ان کے لیے ایک رسوا کر دینے والا عذاب ہے. اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پر امام حسین پیغام دے رہے تھے کہ ہم جو اس آزمائش میں، اس امتحان میں یہاں آئے ہیں، اور جو ظاہر میں لگ رہا ہے کہ فوج یزیدی اپنے تمام اسلحے کے ساتھ، اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ، کہ واضح تھا کہ وہ اتنا بڑا لشکر ان چند افراد پر غالب آ جائے گا، لیکن یہ جو مہلت دی گئی خدا کی طرف سے انہیں کہ ٹھیک ہے تم کچھ وقت کے لیے غالب آ جاؤ، تم کچھ وقت کے لیے کامیابی کے جشن منا لو، تم کچھ وقت کے لیے ہل ہلا کر لو، خوشی منا لو کہ ہم جیت گئے، ہم کامرانی اور کامیابی ہمارے قدم چومے، لیکن یہ نہ سمجھنا یہ جو مہلت تمہیں دی گئی خیر لانفسہم، یہ مہلت تمہارے لیے بہتر ثابت ہوئی، بہتر ثابت نہیں ہوئی. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت دی ہی تمہیں اس وجہ سے دی گئی تھی تاکہ تم اپنے سارے منصوبہ بندی کر لو، اور جب تم یہ کر لو گے ولہم عذاب مہین، تو تم کے لیے، تمہارے لیے ایک رسوا کر دینے والا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑا مقصد جو حاصل ہوا کربلا سے، قیام امام مظلوم سے، وہ یہ ہوا کہ طیب اور خبیث میں فرق آ گیا، معلوم ہو گیا کہ کہاں حقیقت ہے، کہاں حقیقت جیسی چیزوں کو بنایا گیا ہے، کہاں پر دین ہے، کہاں پر بے دینی کو دین کا لباس پہنایا گیا ہے، کہاں پر پاکیزگیاں ہیں اور کہاں پر نجاستیں ہیں، کہاں پر متاہرات ہیں اور کہاں وہ افراد ہیں جو خود بھی نجس ہیں اور جن کی فکریں بھی نجس ہیں، جن کے اعمال بھی نجس ہیں اور جن کی سوچ بھی نجس ہیں، اور وہ ان لوگوں کو نجاست کی دعوت دیتے ہیں. یہ سب کچھ جدا ہو جائے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، پروردگار متعال مومنین پر یہ امتحان لائے گا اس وقت تک تاکہ پروردگار متعال جدا نہ کر دے، ان دونوں صفوں کو باقاعدہ جدا نہ کر دیں. جب یہ دونوں صفے جدا ہو جائیں گی تو پھر اب کافروں پر عذاب مہین ہے اور مومنوں کی آزمائش ختم ہے. یہ کام ہوا کربلا کے ذریعے سے. اگر کربلا نہ ہوتی، اگر واقعی کربلا نہ ہوتا، میں آسان سی مثال دوں اپنے سامعین کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو بڑے بڑے کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ برانڈ تعمیر کرتی ہیں. جیسے موبائل ہے اس کا ایک برانڈ ہے، لیپ ٹاپ آپ استعمال کرتے ہیں اس کا ایک برانڈ ہے، آپ لباس پہنتے ہیں اس کا ایک برانڈ ہے. اب یہ ایک جدا بحث ہے کہ ہمیں
ان نظام برینڈڈ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس طرف ہماری گفتگو نہیں ہے. ہماری گفتگو یہ ہے کہ اس طرح دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کے مقابل میں چند ایسی کمپنیاں ہیں جو بالکل ان برینڈ کی کاپی کرتی ہیں، اور حقیقت میں وہ نہیں ہوتے لیکن نام اس کا استعمال کرتی ہے. اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اندر سے ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس پوری مارکیٹ میں اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے اور اس سے مال و دولت کمانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس برینڈ کو استعمال کرتے ہیں. دنیا بھر کے باشعور افراد، دنیا بھر کے عقلا افراد، اور دنیا کا ہر قانون مذمت کرتا ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو ایک حقیقت ہے اس کو آپ رہنے دیجئے، اس کی کاپی نہیں کر سکتے، اس کے مقابل میں اس جیسی چیز آپ نہیں لا سکتے، اسی لیے دنیا کے کسی بھی قانون میں اس کو اجازت نہیں ہے. دوسری طرف جو اس حقیقی کمپنیاں تھیں، وہ بھی ایک ایسا کام کرتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ کون سا حقیقی سامان ہے اور کون سا اس کے صرف نام استعمال کر رہے ہیں جبکہ اندر سے اس میں وہ چیز نہیں ہے. تو یہ صرف میں نے آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال دی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فکر ہیں، یہ صرف مادی شے تک محدود نہیں رہتی، یہ اس سے آگے بڑھتی ہیں، یہ لوگوں کے افکار پر بھی کام کرتی ہیں، یہ دین پر بھی کام کرتی ہیں، یہ اسلام پر بھی اسی طرح کام ہوا. ایک وہ اسلام تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، یہ وہ اسلام تھا جس میں نماز بھی ہے، جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، سب ہے، توحید کے زیر سائے تمام چیزیں ہیں. یہ وہ اسلام تھا جہاں ظلم سے نفرت ہے، یہ وہ اسلام تھا جس میں ظالم کے مد مقابل آنا ہے. اس کے مقابل میں ایک اور اسلام لایا گیا کہ جس میں ظالم کو چھوٹ ہے، جس میں وہ جو چاہے کچھ کرتا پھرے اور نام یہ لگاتا پھرے کہ خدا نے ہم سے کروایا ہے. یہ وہ اسلام ہے جس میں امر بالمعروف نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جس میں نماز صرف ایک مسجد تک آپ چند عبادت کو انجام دیں اور اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ وہ اسلام بن چکا ہے جس کے اندر وہ روح حقیقی نہیں ہے، صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے. ان کے درمیان کبھی بھی تفریق نہیں ہو پاتی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک یہ امتحان کربلا نہ ہوتا، جب تک امام حسین یہ قیام نہ کرتے اور حقیقی دین سے آگاہ نہ کر دیتے. اس لیے کہا گیا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکات، اے امام، نماز یقیناً آپ نے قائم کی، زکوٰۃ یقیناً آپ نے ادا کی، کیونکہ روح زکوٰۃ کو آپ نے قائم کیا، روح نماز کو آپ نے قائم کیا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے بھائی، اپنے فوج کے علمدار حضرت ابو الفضل العباس کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا. حضرت عباس جب نکلے ہیں اور پانی لانے کی اجازت ملی، تو جب گئے ہیں اور مشکیزے کو پور کیا ہے اور جب واپس پلٹے ہیں، تو ایک لعین آپ کے پیچھے سے وار کرتا ہے جو اس طاق میں تھا کہ کسی طرح اسے موقع ملے، اور جب وار کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ پر ضربت لگاتا ہے اور آپ کا سیدھا ہاتھ شہید ہو جاتا ہے. آپ نے مشکیزہ اپنے دوسرے ہاتھ سے تھام لیا اور آپ یہ کہہ رہے تھے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر تم نے میرے سیدھے ہاتھ کو کاٹ بھی دیا تو کیا ہوا، عباس دین کی حمایت میں تم سے لڑتا رہے گا. پھر ایک اور ملعون جو یہ چاہتے تھے کہ خیموں میں پانی نہ پہنچے، انہوں نے ایک اور وار کیا جس سے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی شہید ہوا. آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا کہ بس یہ آخری آرزو ہے، خیموں میں پانی پہنچ جائے کہ ہرملا کا ایک تیر آتا ہے، مشک سکینہ پر وہ تیر لگتا ہے، یہاں پانی بہہ جاتا ہے، یہاں عباس کی آس بھی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا راہوار رک جاتا ہے. اتنے میں ایک ملون آپ کے سر پر گھوڑے کا وار کرتا ہے، اب آپ اپنے گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، آپ زمین پر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یا اخی یا حسین علیک منی سلام، اے میرے مولا حسین آپ پر سلام ہو. امام خیموں سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ راستے میں اپنے علمدار کے بازوؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں، فوقف علیہ منہنیا وجلس عند راسہ یبکی حتی فاضت نفسہ. حسین نے جب یہ منظر دیکھا، امام کی کمر جھک گئی، روتے ہوئے عباس کے سرہانے بیٹھ گئے، اے میرے علمدار، اے میرے بھائی، فیب کا امام گریا کرتے رہے، حتی فاضت نفسہ، یہاں تک کہ روح عباس اس عالم سے نکل کر اس عالم میں چلی گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس،
ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس۔
شبیر کہے میری آ سر پل نظروں کے پاس،
سر پل نظروں کے پاس،
مجھے خوف نہیں کوئی، میرے دل کو ہے احساس،
میرے دل کو ہے احساس،
اب زندہ ہے عباس، خدا کا بیٹا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے،
جو کہتا ہے وہ کرتا ہے،
یہ شام کی فوجوں سے کہہ دو حیدر کی طرح یہ لڑتا ہے،
حیدر کی طرح یہ لڑتا ہے،
اب زندہ ہے عباس، شبیر کو آنکھیں دکھلائے،
شبیر کو آنکھیں دکھلائے،
سین کا حیدر ساتھ جو ہے ہر شخص یہ سوچ کے گھبرائے،
ہر شخص یہ سوچ کے گھبرائے،
اب زندہ ہے عباس، سادات کے خیمے باقی ہیں، سادات کا پردہ باقی ہے،
سادات کا پردہ باقی ہے،
پہرے پہ علم لہراتا ہے، پردے کا محافظ باقی ہے،
پردے کا محافظ باقی ہے،
اب زندہ ہے عباس، جریبِ حد جیدار، یہ میری فوج کا ہے سالار،
یہ میری فوج کا ہے سالار،
اگر کس کو اجازت میں دے دوں لاشوں کے لگا دے گا امبار،
لاشوں کے لگا دے گا امبار،
اب زندہ ہے عباس،
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے، دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی، دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے، یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے
رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين Thank you.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։